السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں پہلا نیوز آور حاضر خدمت ہے۔ اس وقت پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اس میں معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
اور امریکہ کے وزارتی سطح کے اسٹریٹجک مذاکرات کا پیر سے واشنگٹن میں آغاز۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام میں جنگ بندی، لیکن کئی ایک جگہوں پہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ فضائی کاروائیاں کی گئی ہیں۔ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔
افغانستان میں تشدد کے تازہ واقعات سے مصالحتی عمل کی کوششیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ بات چیت شروع کر کے حالات کو بگڑنے سے روکنے میں مدد لی جا سکتی ہے، تجزیہ کار کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ پیر سے واشنگٹن میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان وزارتی سطح پر اسٹریٹجک مذاکرات کا انعقاد ہو رہا ہے، جن میں سلامتی، انسداد دہشت گردی اور اقتصادیات سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان اور امریکہ کے مابین اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی وزیر خارجہ جان کیری کریں گی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی مذاکرات میں اقتصادی، مالی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی اور سلامتی کے امور شامل ہیں۔ پاکستان میں مبصرین کا ماننا ہے کہ یہ ایک اہم فورم ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاملات پر باہمی تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اپنے اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے میں بھی بہت معاون ہے۔ پاکستان کے سینئر تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بات چیت کے ایسے دور میں پاکستان دیگر امور کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی امور کے بارے میں امریکہ کو اپنے موقف سے آگاہ کر سکتا ہے۔
جہاں فاصلے زیادہ ہیں سوچ کے اندر، ترجیحات میں، ان کو وہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک آئیڈیاز ایکسچینج کیے جاتے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی کے ایشوز کو کس طرح دیکھتا ہے، امریکہ کس طرح دیکھتا ہے، اور اس میں سالڈ ایشوز بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا کوئی پاکستان نے کچھ ڈیمانڈ کرنی ہو، کچھ چیز لینی دینی ہو امریکہ سے، اس کا بھی تذکرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم فورم ہے۔
دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا سلسلہ 2010 میں شروع ہوا تھا، لیکن 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے روپوش رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی اسپیشل فورسز کی ایک خفیہ آپریشن کے بعد جہاں دو طرفہ تعلقات میں تناؤ آیا، وہیں مذاکراتی عمل بھی تعطل کا شکار ہو گیا۔ بعد ازاں حالات تو معمول پر آنا شروع ہو گئے، لیکن مذاکراتی سلسلہ 2014 میں بحال ہوا اور گزشتہ سال کے اوائل میں اس کا 5واں دور اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ 2013 میں نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ تیسرے اسٹریٹجک مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ نے مذاکراتی عمل کو تیز اور ان کی راہ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب رواں ماہی امریکہ نے پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر مالیت کے 8 F-16 طیارے اور دیگر جدید فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا، جو حکام کے بقول خود امریکی قومی سلامتی کے مفاد میں بھی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں ایک ہی روز میں ہونے والے دو ہلاکت خیز دھماکوں کے بعد ملک کی قیادت کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جو شہریوں کو نشانہ بنانے والے عسکریت پسندوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے سے متعلق ہیں۔ ان بیانات نے مصالحتی عمل کی کوششوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ہفتے کو مشرقی صوبے کنڑ میں ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے کچھ گھنٹوں بعد دارالحکومت کابل میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 12 افراد مارے گئے۔ کابل حملے کی ذمہ داری طالبان کی طرف سے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قبول کی تھی۔ ان حملوں کے بعد صدر اشرف غنی کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ ان کی حکومت ان عسکریت پسند دھڑوں سے امن بات چیت نہیں کرے گی جو افغان شہریوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور افغان فورسز دہشت گردوں کے خلاف اپنی لڑائی کو مہمیز کریں گی۔ ایسا ہی ایک بیان چیف ایگزیکٹو عبداللہ کی طرف سے بھی دیا گیا۔ افغان مصالحتی عمل میں پیش رفت کے لیے افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کے حالیہ اجلاس میں امن بات چیت کی بحالی پر زور دیتے ہوئے توقع ظاہر کی گئی تھی کہ یہ سلسلہ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں شروع ہو سکتا ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تشدد کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور افغان فورسز کی طالبان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رہی ہیں، لیکن بات چیت کا عمل شروع نہیں ہوتا تو بدامنی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
طالبان تو اتنے عرصے سے اس طرح کے حملے کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اور اس میں پہلے بھی کئی بے گناہ لوگ مارے گئے، اور افغان حکومت نے جو حملے کیے یا غیر ملکی فوج نے حملے کیے اس میں بھی کافی جو ہے اس طرح کے عام لوگ، بے گناہ لوگ مارے گئے۔ تو یہ تو جنگ ہو رہی ہے جس سے ظاہر ہے حالات خراب ہوں گے اور بات چیت میں کافی مشکلات پیش آئیں گی۔ افغان حکومت، افغان طالبان، ان کو بالآخر بات چیت تو کرنی ہے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور افغانستان کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔
افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان گزشتہ جولائی میں پہلی براہ راست ملاقات پاکستان کی میزبانی میں ہوئی تھی، لیکن یہ سلسلہ ایک ہی دور کے بعد بوجود تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس دوران طالبان کی آپسی مسلح چپکلش کے علاوہ جنگ سے تباہ حال ملک میں تشدد پر مبنی کارروائیوں میں اضافہ بھی دیکھا گیا، جس سے مذاکراتی عمل کی بحالی کی امیدیں کمزور ہوتی گئیں۔ تاہم گزشتہ دسمبر میں اس عمل کی بحالی کے لیے 4 فریقی گروپ کی تشکیل کے بعد کوششوں کو تیز کیا گیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور جنوبی ایشیا کی خبروں سے پہلے اور مشرق وسطی کی خبروں سے پہلے ہم بات کریں گے امریکی سیاست کی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ہفتے کے روز ساؤتھ کیرولائنا کی پرائمری میں اپنے حریف برنی سینڈرز کے مقابلے میں نمایاں کامیابی کے حصول کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے صفحے اول کی ایک امیدوار کے طور پر اپنی حیثیت مضبوط کر لی ہے۔ مس کلنٹن کو افریقی امریکی ووٹروں کی جانب سے بھاری حمایت کا فائدہ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فائدہ 1 مارچ کو آنے والے متعدد سپر ٹیوزڈے پرائمریز میں بھی ان کے لیے کارگر ثابت ہو۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
تھینک یو سو مچ ساؤتھ کیرولائنا،
بہت بہت شکریہ ساؤتھ کیرولائنا۔ یہ تھیں پرجوش ہلری کلنٹن، جنہوں نے اپنے حریف برنی سینڈرز کے مقابلے میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔
وی آر گوئنگ ٹو کمپیٹ فار ایوری ووٹ ان ایوری سٹیٹ، we are not taking anything and we're not taking anyone for granted۔
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ ہم ہر ریاست میں ہر ایک ووٹ کے لیے مقابلہ کریں گے، ہم کسی بھی چیز یا کسی بھی فرد کو کم اہم خیال نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا،
there is no doubt in my mind that America's best years can be ahead of us، we have got to believe that، we've got to work for that، we have to stand with each other، we have to hold each other up، lift each other up، move together into the future that we will make۔ thank you، god bless you and god bless America۔
مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امریکہ کے بہترین سال ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں، ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہوگا، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہوگا، ایک دوسرے کو بلندی کی طرف لے کر جانا ہوگا، مستقبل کی طرف اکٹھے داخل ہونا ہوگا، جو ہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور خدا آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے، اور خدا امریکہ کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اگرچہ ساؤتھ کیرولائنا میں ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد مجموعی طور پر کم تھی، تاہم ووٹ دے کر نکلنے والوں سے کیے گئے سوالات کے جائزوں سے ظاہر ہوا کہ جن ڈیموکریٹس نے ووٹ دیے ان کی 60% تعداد سیاہ فام لوگوں کی تھی، اور انہوں نے بھاری اکثریت سے مس کلنٹن کی حمایت کی۔ یہ فائدہ الاباما، جارجیا، ٹینیسی اور ورجینیا میں، جہاں سیاہ فام آبادیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آنے والے سپر ٹیوزڈے پرائمری مقابلوں میں بھی کارگر ہو سکتا ہے۔ ان کے حریف برنی سینڈرز نے منیسوٹا میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے سپر ٹیوزڈے میں مقابلے کا عزم ظاہر کیا، جب 11 ریاستوں میں ڈیموکریٹک پرائمریز یا کاکس ہوں گے۔ ان کے الفاظ،
Men and women fought and died for American democracy and we are going to revitalize American democracy. We are going to have a government which represents all of us, not just
امریکی جمہوریت کے لیے مردوں اور خواتین نے جدوجہد کی اور اپنی جانیں دیں، اور ہم امریکی جمہوریت کو نئی زندگی دینے جا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی نمائندگی کرے، نہ کہ انتخابی مہم میں حصہ لینے والے مٹھی بھر لوگوں کی۔ یہ الفاظ تھے برنی سینڈرز کے۔ ریپبلکن صدارتی امیدواروں نے بھی ایک ایسی انتخابی دوڑ میں جو تلخ تر اور ذاتیات پر حملوں تک پہنچ چکی ہے، اب اپنی توجہ سپر ٹیوزڈے مقابلوں پر مرکوز کر لی ہے۔ ریپبلکن امیدواروں کی دوڑ میں صفحہ اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے آرکنسا میں ایک ریلی کے دوران اپنے سب سے بڑے حریف مارکو روبیو کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا,
I'm tired and you're tired of guys like little Rubio who, you know, little mouthpiece goes like a mile a minute. You were tired of these people. They're never going to get anything done.
میں اور آپ ایسے لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں جیسے کہ چھوٹے روبیو ہیں, ایک چھوٹے سے کارندے جو ایک منٹ میں ایک میل جاتے ہیں, اور ہم ان لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں. یہ کوئی بھی کام مکمل نہیں کریں گے. یہ الفاظ تھے ریپبلکن صفحہ اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے. مسٹر روبیو نے ٹیکساس کی ایک ریلی میں مسٹر ٹرمپ پر اپنی تنقید میں اضافہ کیا. انہوں نے کہا,
It's time to pull his mask off so that people can see what we are dealing with here. What we are dealing with here, my friends, is a con artist.
وقت آ گیا ہے کہ ان کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا جائے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہاں ہمارا سامنا کن لوگوں سے ہے. ہم یہاں جس سے نمٹ رہے ہیں, میرے دوستو, وہ ایک فریبی اور چال باز ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر روبیو کے. مسٹر ٹرمپ اور روبیو کے درمیان ذاتیات پر حملوں پر مبنی اس تازہ ترین مباحثے سے بھی زیادہ سخت لہجہ ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کی جانب سے دیکھنے میں آیا, جنہیں امید ہے کہ وہ منگل کے روز مسٹر ٹرمپ کو اپنے آبائی ریاست میں شکست دے دیں گے. ان کے الفاظ,
One of the things that's becoming clear is that our campaign is the only campaign that has beaten Donald Trump and that can beat Donald Trump.
ایک چیز جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انتخابی مہم وہ واحد مہم ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے چکی ہے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکتی ہے. یہ الفاظ تھے ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کے. سپر ٹیوزڈے انتخابی کیلنڈر میں سب سے بڑا واحد پرائمری مقابلے کا دن ہوتا ہے جس میں دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے لیے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں ڈیلیگیٹس کی ایک خاص تعداد کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایسے میں جب بہت سے شامی باشندے نسبتاً جنگ بندی سے مستفید ہو رہی ہیں, کئی قصبوں میں اتوار کو فضائی حملوں سے سکوت توڑا گیا. ایک ہی روز قبل جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہوا تھا. برطانیہ میں موجود نگرانوں نے کہا ہے کہ کم از کم 6 دیہاتوں کو فضائی حملوں میں ہدف بنایا گیا. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا حملوں کی زد میں آنے والے علاقے جنگ بندی کا حصہ تھے یا نہیں. امریکہ اور روس کی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کا ہفتے کے روز سے نفاذ ہوا تھا. تشدد کے چند واقعات رونما ہوئے, لیکن شام کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر سٹیفن دی مستورا نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا پہلا دن بہت حوصلہ افزا رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ضمن میں اپنے نظام سے توثیق کریں گے, خاص طور پر امریکہ اور روس کے میکانزم سے جو اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں. لہذا ہم صرف توثیق نہیں بلکہ واقعات کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ ایک بری چیز ہے, لیکن ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ آیا کوئی واقعات کا تسلسل بن جاتا ہے یا نہیں. اب تک میرے خیال میں ہم نے ایسے واقعات پر کنٹرول کیا ہے. جنگ بندی کے سبب الکمیشی کے شمال مشرقی قصبے میں ہفتے کے روز بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں دیکھی گئیں. ایک کپڑا فروش یاسر حسن نے بتایا کہ ہم اس جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کچھ جاری رہے گا, اور ہم اس جنگ بندی سے بہت خوش ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ تمام بین الاقوامی فریق اس بحران کے خاتمے میں ہماری مدد کریں. یہ الفاظ تھے ایک مقامی شہری کے. یہ جنگ بندی داعش یا القاعدہ جیسے گروپوں پر نافذ نہیں ہوتی, جس سے یہ شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ شام میں دیر پا امن قائم کرنے میں شاید ہی اس سے مدد مل سکے. صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا تھا کہ شام میں داعش کے لیے زمین سکڑ رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ زمین پر موجود داعش کے جنگجوؤں کی تعداد کم ہوئی ہے اور ان گروپوں کو نئی بھرتیوں میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. یمن کے حوتی باغیوں کے خلاف برسر پیکار سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد کی فضائی کاروائیوں میں 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی کے اہلکاروں اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء کے شمال مشرق میں واقع ایک معروف مارکیٹ میں کی گئیں. نہم کے علاقے میں ہونے والی ان فضائی کاروائیوں میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت عام شہریوں کی ہے. عہدیداروں نے یہ بات شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائی ہے, کیونکہ وہ سرکاری طور پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرنے کے مجاز نہیں ہیں. ایران میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اب ابتدائی طور پر بظاہر اصلاح پسند اور اس میں کامیابی سمیٹتے دکھائی دیتے ہیں. تاہم یہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ 290 کے ایوان میں اصلاح پسند, قدامت پسند اور سخت گیر موقف رکھنے والے سیاسی حلقوں میں سے کوئی بھی واضح اکثریت حاصل کرنے میں شاید ہی کامیاب ہو سکے. جزوی نتائج ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک میں سماجی آزادی اور مغرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کے خواہاں اصلاح پسندوں نے تہران سے تمام 30 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ جمعے کو پارلیمنٹ کے علاوہ مجلس سے خبرگان رہبری کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے، جن کی گنتی جاری ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پیر تک حتمی نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ صدر حسن روحانی اور سابق صدر اکبر ہاشم رفسنجانی کو مجلس خبرگان رابری میں بھی اکثریت حاصل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ 80 رکنی یہ ادارہ رابر اعلیٰ آیت علی خامنائی کے معاملات کا نگران ان کے ساتھ ساتھ نئے رابر اعلیٰ کا بھی انتخاب کرنے کا مجاز ہے۔ کرد عہدیدار امریکہ کی قیادت والے اتحاد کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے سنجار کے علاقے میں ان کے پیش مرگا جنگجوؤں کو کیمیائی ہتھیاروں سے ہدف بنایا یا نہیں۔ درجنوں پیش مرگا جنگجو اطلاعات کے مطابق اس کے بعد سے متلی اور قے کی کیفیت میں مبتلا ہیں، جب سے اس علاقے میں داعش نے گھریلو ساختہ راکٹ داغا تھا۔ کردستان ریجن سیکیورٹی کونسل نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ وہ 25 فروری کو کیے جانے والے حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ کردستان اتھارٹی کے مطابق اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر ان کی فورسز پر یہ 8واں کیمیائی حملہ خیال کیا جائے گا۔ کیمرون کی فوج نے بتایا کہ اس نے نائجیریا کی فوج کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی میں بوکو حرام کے 100 کے قریب جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے اور ان کے قبضے میں موجود سینکڑوں مغوی افراد کو بازیاب کرا لیا ہے۔ ملٹری کمانڈروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نائجیریا کے قصبے کماہے کو بھی واگزار کرا لیا ہے۔ یہ علاقہ کیمرون کی سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ عسکری گروپ کے خلاف آپریشن 3 دن تک جاری رہا۔ خبرساں ادارے رائٹرز نے کیمرون کے کمیونیکیشن کے وزیر کے حوالے سے بتایا کہ کارروائی میں کیمرون کے 2 سپاہی بھی مارے گئے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ایک خاتون پولیس افسر نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے پہلے ہی روز گولی لگنے سے موت کا شکار ہو گئیں۔ ہفتے کو پیش آنے والے اس واقعے میں ان کے دیگر 2 ساتھی اہلکار زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس اہلکار ایک جھگڑے کی اطلاع ملنے کے بعد ایک گھر پر پہنچے۔ واشنگٹن کے نواب میں واقع پرنس ولیم کاؤنٹی کے پولیس کے محکمے کے ترجمان سرجنٹ جوناتھن پیروک نے کہا ہے کہ پولیس افسروں کو ووڈ برج کے علاقے سے ایک گھریلو جھگڑے کی اطلاع ملی۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ جھگڑا پولیس اور مشتبہ شخص کے درمیان کیسے شروع ہوا، تاہم انہوں نے کہا کہ مشتبہ شخص فوج کا اہلکار ہے، تاہم وہ خود زخمی نہیں ہوا ہے۔ اس واقعے میں زخمی ہونے والے 2 دیگر پولیس اہلکاروں کی حالت سے متعلق تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ 3 افراد چھریوں کے وار سے زخمی اور 13 افراد اس وقت گرفتار ہو گئے جب سفید فام علیحدگی پسند گروپ کے اراکین کی مظاہروں کے مخالف بڑے گروپ کے ساتھ لاس اینجلس میں جھڑپیں ہوئیں۔ تشدد کے یہ واقعات مشہور زمانہ ڈزنی پارک کے نزدیک اناہیم شہر کے نزدیک واقع ہوئے۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ تارکین وطن کے خلاف مظاہرہ کرنے والا کو کلوکس کلین گروپ کا مقامی چیپٹر مقرر وقت سے پہلے یہاں پہنچا تو اس کے احتجاج کے مخالف گروپ کے افراد نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ ترک وزیر اعظم احمد داؤتوغلو نے حال ہی میں ایک مالیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد ملک کی روبہ زوال سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ روس کے ساتھ تناؤ اور اس ملک میں جاری شورش کے باعث سیاح وہاں جانے سے کترا رہی ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز نے اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ترکی کا سیاحت کا شعبہ جو اس ملک کی کمزور معیشت کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، سیکیورٹی سے متعلق کئی خطرات کے باعث اپنے ایک سخت ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ترکی جو بطور خاص جرمنی کے سیاحوں میں بہت مقبول ہے، استنبول میں جنوری کے مہینے میں ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں جس میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے، سیاحوں کی جانب سے بکنگ میں کمی کا سامنا کر چکا ہے۔ اسی دوران ماسکو نے ایک ترک لڑاکا طیارے کی جانب سے گزشتہ اکتوبر میں ترک شام سرحد کے قریب اپنا ایک جیٹ طیارہ گرائے جانے کے بعد اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ترکی کے سفر سے اجتناب کریں، اور اب ایک ترک باغی گروپ نے سیاحوں کو انتباہ کیا ہے کہ وہ ترکی آنے سے گریز کریں۔ سیاحت سے متعلق سب سے بڑی یورپی کمپنیوں میں سے ایک نے بتایا ہے کہ ترکی کے لیے سیر و سیاحت کی بکنگ 40% تک گر گئی ہے۔ استنبول میں موجود گلوبل سورس پارٹنرز کے ایک کنسلٹنٹ اتیلا یسیلادا کا کہنا ہے کہ ترکی کی سب سے بڑی تفریح گاہ انتالیا، جو روسی سیاحوں میں بہت مقبول ہے، اس صورتحال سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ:
A lot of companies are in serious difficulty. Up to 1,300 hotels are up for sale. In Antalya, tourist arrivals by air are
بہت سی کمپنیوں کو سنگین مسائل کا سامنا ہے، اور تقریباً 1,300 ہوٹل اس وقت برائے فروخت ہیں۔ انتالیا میں فضائی راستے سے آنے والے سیاحوں کی تعداد 21% گر چکی ہے۔ وہاں واقعی بہت مشکل صورتحال ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر یسیلادا کے۔ استنبول میں قائم فائنانس بینک کے ایک ماہر اقتصادیات انان دمیر کا کہنا ہے کہ سیاحت کی صنعت نے روسی سیاحوں پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے پہلے ہی اس شعبے میں تنوع لانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے. ان کے الفاظ,
Turkey has already been getting used to living with reduced tourist numbers from Russia since Russia.
ترکی پہلے ہی روس سے سیاحوں کی تعداد میں کمی کے ساتھ گزارا کرنے کا عادی ہو چکا ہے. جب سے روس اپنے مالیاتی بحران میں داخل ہوا ہے, ترکی میں اپنی تعطیلات گزارنے کی طلب بھی گھٹ گئی ہے. اس لیے ترک کمپنیوں کو خود کو ان تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے کچھ وقت مل گیا تھا. یہ الفاظ تھے ماہر اقتصادیات انان دمیر کے. بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر تنوع کی سمت جانے میں زیادہ تر توجہ تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وسطی کے ملکوں پر مرکوز ہے, لیکن کنسلٹنٹ یسیلادا کا کہنا ہے کہ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس میں بھی مسائل ہیں. ان کے الفاظ,
We have been receiving increasing numbers of tourists from Arab and other oil produced countries, but their incomes are substantially down. More importantly,
ہمارے ہاں عرب اور تیل پیدا کرنے والے دوسرے ملکوں سے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ان کی آمدنیاں بھی نمایاں طور پر کم ہو چکی ہیں. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان ملکوں کی جانب سے اپنے شہریوں کو دی جانے والی اعانتیں بھی کم ہو چکی ہیں, مثال کے طور پر سعودی عرب. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس صورتحال کا ترکی کی سیاحت پر بھی کافی اثر ہوا ہے. یہ الفاظ تھے کنسلٹنٹ یسیلادا کے. پچھلے دنوں ترکی کے صدر مقام انقرہ میں ایک فوجی بس پر خود کش بم حملہ جس میں 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے ترکی کی سیاحت کے دکھوں میں اضافہ کر سکتا ہے. ایک باغی کرد گروپ نے جو پی کے کے سے منسلک تھا اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. یہ الگ ہونے والا گروہ اس سے پہلے بھی ترکی میں سیاحت کی جگہوں پر ہلاکت خیز حملے کر چکا ہے. کنسلٹنٹ یسیلادا کہتے ہیں کہ سیاحت کے شعبے کو جن اقتصادی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ قابل غور ہیں. ایک بار پھر ان کے الفاظ,
Turkish tourism industry, which generates roughly $35 billion or 5% of GDP, could shave off 1.5% from Turkish.
ترکی میں سیاحت کی صنعت سے جو 35 ارب ڈالر کماتی ہے اور جو قومی ملکی آمدنی کا 5% ہے, 1.5% غائب ہو سکتا ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس صنعت میں کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ شعبہ کم از کم 20 سے 30 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرتا ہے جو بصورت دیگر بے روزگار ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر سیاحت کا شعبہ نیچے جاتا ہے تو روزگار کے مواقع بھی گھٹ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرتی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر یسیلادا کے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اس سال کے لیے معاشی ترقی کی رفتار پر نظر ثانی کی ہے اور تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ یہ پیش بینی اور وہ بڑھتے ہوئے خطرات اور چیلنجز جن کا ملک کو سامنا ہے صورتحال کو مزید ابتر بنا سکتے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان فلم انڈسٹری کی رانی, تفصیلات فکر و فن میں. ناصرہ سرفراز یعنی رانی کے والد گلوکارہ مختار بیگم کے ہاں ڈرائیور تھے. مختار بیگم نے خود ناصرہ کی پرورش کی ذمہ داری لی, لیکن جب وہ لاہور سے کراچی چلی گئیں اور ناصرہ کو ساتھ لے کر جانا چاہا تو ناصرہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کی آواز گانے کے لیے مناسب نہیں. اصل میں ناصرہ گانے سے زیادہ رقص اور اداکاری میں دلچسپی رکھتی تھی, لہذا مختار بیگم نے ناصرہ سرفراز کا فلمی نام رانی تجویز کیا. فلم محبوب میں انور کمال پاشا نے پہلی مرتبہ رانی کو کاسٹ کیا. اس کے بعد رانی نے بے شمار فلموں میں کام کیا جن میں ہزار داستان, دیور بھابھی, سجن پیارا, جند جان, دنیا مطلب دی, انجمن, تہذیب, امراؤ جان ادا, ناگمنی, سیتا مریم مارگریٹ, ایک گناہ اور صحیح اور چند میرے مکھنا ان کی چند یادگار فلمیں ہیں.
چن میرے مکھن کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنک نظرا رس نہیں نہندا چکنا چن میرے مکھن.
رانی نے ٹیلی ویژن سیریلز خواہش اور فریب میں بھی کام کیا. اگرچہ ان کی پرورش مختار بیگم نے کی, لیکن بعد میں رانی اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگی. انہوں نے 3 شادیاں کی.
آپ دل کی انجمن میں حسن
پہلی شادی فلم ڈائریکٹر حسن طارق سے اور دوسری شادی پروڈیوسر میاں جاوید قمر سے کی، جنہوں نے مبینہ طور پر یہ جان کر کہ رانی کو کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہے ان کو طلاق دے دی۔ وہ علاج کی غرض سے لندن چلی آئیں، جہاں ان کی ملاقات مشہور کرکٹر سرفراز نواز سے ہوئی۔ جلد ہی دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ کی شادی کے چند دن بعد ہی 27 مئی کو 46 برس کی عمر میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی والدہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ ان کی والدہ کو آخری وقت تک یہ علم نہیں تھا کہ رانی اس دنیا میں نہیں رہی، اور یوں رانی کا یہ فلمی سفر اختتام پذیر ہوا۔ لیکن وہ اپنے مخصوص انداز اور بہترین رقص کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہوئی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بڑے بوڑھے ہمیشہ یہ دعا دیتے ہیں کہ سلامت رہو، زندگی بھر آرزو یہ رہتی ہے کہ ہاتھ پیر سلامت رہیں، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ مگر پھر بھی کبھی حادثات اور کبھی کوئی اور ناگہانی آفت اگر کسی کو ہاتھ پیر سے محروم کر دے تو زندگی تو کسی طور گزارنا ہی پڑتی ہے۔ خاص طور پر جنگوں سے واپس لوٹنے والے سپاہی دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہوں، اپنے فرض کی ادائیگی میں زخمی ہونے کے بعد بعض اوقات محرومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مصنوعی اعضا انہیں زندگی کی مصروفیات جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مصنوعی ہاتھ، بازو اور ٹانگیں تیار کرنے کی صنعت بہت بڑی ہے، جس میں ہر روز نئی تحقیق جاری ہے، اور یہ کوشش بھی کہ مصنوعی اعضا کو اصل ہاتھ پاؤں کے قریب تر بنایا جا سکے۔ اسی کوشش میں مصنوعی ٹانگیں بنانے والوں نے اتنی سہولت کر دی ہے کہ انہیں استعمال کرنے والا اتنی ہی آسانی سے چل سکے جتنا کہ باقی لوگ، اور یہاں تک کہ اسے زمین محسوس بھی ہو سکے۔ ویسے چلنے کا عمل بھی اپنے اندر پوری سائنس رکھتا ہے، جس کا احساس چلتے ہوئے ہمیں بالکل نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے برقی سگنل ٹانگ کے پٹھوں کو سکڑنے کا پیغام دیتے ہیں، جس سے جوڑوں کو حرکت کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ سب دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سائنسدان اس قدرتی عمل کو مصنوعی اعضا میں استعمال کرنے کی کوشش کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ ٹیری کارپوویچ شکاگو کے ایک ہسپتال میں روبوٹ نما ٹانگ کے استعمال کے بعد کہتے ہیں،
This one allows me the opportunity to flow down the stairs and not really think about the process.
اس کی مدد سے میں آرام سے سیڑھیاں اتر سکتا ہوں اور مجھے اگلا قدم لیتے ہوئے سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ روبوٹ نما مصنوعی اعضا میں بجلی کے ذریعے پٹھوں کو پیغام دیا جاتا ہے، یہ سگنل EMG کہلاتے ہیں۔ شکاگو میں بحالی کے ایک مرکز میں لیوائے ہارگروو کہتے ہیں،
We pick them up with tiny antennas called electrodes. When the electrodes touch the skin, you can detect the EMG signals.
ہم ان پٹھوں تک چھوٹے چھوٹے اینٹیناز کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، یہ الیکٹروڈز کہلاتے ہیں۔ جب یہ الیکٹروڈز جلد تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کے سگنل کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اس مصنوعی ٹانگ کے ذریعے آپ چل سکتے ہیں، کرسی سے اٹھ سکتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ اور اتر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لینز میں پروفیسر ہوبرٹ ایگر نے ایسی مصنوعی ٹانگ متعارف کروائی ہے جو اصل ٹانگ کی طرح دماغ کو پیغام بھیج سکتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے سرجنز کی محنت کا، جنہوں نے ٹانگ سے محروم ہونے والے شخص ولف گینگ رینگر کے باقی ماندہ اعصاب کو اس کے پاؤں سے اس کی ٹانگ کے اوپر کے حصے کے پٹھوں سے جوڑ دیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے سے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس فرش پر کھڑے ہیں۔ آسٹریا میں پروفیسر ایگر کوشش کر رہے ہیں کہ ان مصنوعی اعضا پر آنے والی لاگت کم کی جا سکے، تاکہ دنیا بھر میں خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اتوار کو پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے انسدادی دہشت گردی کے محکمے نے گجرانوالا کے نزدیک ایک مکان پر چھاپہ مار کر تین ایسے افراد کو حراست میں لے لیا جن پر بھارت کے فضائی بیس پر گزشتہ ماہ ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ افضل رحمان کی رپورٹ۔
اتوار کو پاکستان میں میڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے گجرانوالے کے قریب چند قلعہ بائی پاس پر ایک کرائے کے مکان پر چھاپہ مار کر تین افراد کو اس شبہ میں گرفتار کیا تھا کہ یہ تینوں بھارتی شہر پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر گزشتہ ماہ کے شروع میں ہونے والے حملے کے سہولت کار تھے۔ ہفتے کے روز گجرانوالا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان افراد کو پیش کیا گیا جہاں جج بشرا زمان نے ان تینوں کو چھ روزہ ریمانڈ پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا۔ ان مشتبہ افراد کے نام خالد محمود، ارشاد الحق اور محمد شعیب بتائے گئے ہیں اور عدالت میں ان تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان تینوں کا کالعدم تنظیم جیش محمد سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس کالعدم تنظیم پر بھارت 2 جنوری کے پٹھان کوٹ حملے کا الزام عائد کرتا ہے جس میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کا بنیادی مسئلہ باہمی اعتماد کی کمی ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی سطح پر رابطے بہت خوش آئند ہیں۔ تازہ گرفتاریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے خالد فاروقی کا کہنا تھا،
جو پاکستان نے گرفتاریاں کی ہیں اس پر بھارت اب تک تو مطمئن نظر آتا ہے، لیکن ان کے سیاسی بیانات کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں حکومتی سطح پہ، ریاستی سطح پہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ ہم ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز کو، ایسے روگ ایلیمنٹس کو جو پاکستان کی مملکت کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، ہم ان پہ سخت ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر ایسا واقعی ہوتا ہے اور جو ہوتا نظر آ رہا ہے، اس پہ ابھی فوری طور پہ کوئی ریزن نہیں بنتی جس میں ہم بد اعتمادی کی طرف چلے جائیں۔ جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب سے زیادہ جس چیز کو سنبھالا دیا وہ یہ کہ پاک بھارت تعلقات میں اگر گرم جوشی نہیں رہی یا گرم جوشی نہیں آ رہی تو صورتحال میں جو بگاڑ بہت زیادہ ہو سکتا تھا جیسا کہ کارگل کے بعد ہوا وہ نہیں ہوا۔ اب اگر واقعتاً کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کا ٹرائل ہوتا ہے اور وہ ذمہ دار نکلتے ہیں تب ان کا ٹرائل ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد میرے خیال ہے بھارت کے پاس یہ گنجائش نہیں رہے گی کہ وہ پاکستان پر اس طرح کا کوئی الزام لگائے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہونے والے دہشت گردی کے اس واقعے کے ضمن میں پاکستان میں ہونے والی یہ پہلی باضابطہ گرفتاریاں ہیں۔ قبل ازیں پاکستانی حکام نے کالعدم جیش محمد کے سربراہ اظہر مسعود سمیت کئی افراد کو حفاظتی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نے پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے جو نئی جے آئی ٹی یعنی مشترکہ تفتیشی ٹیم بنائی ہے، اس ٹیم کے قیام کے 3 روز بعد یہ باضابطہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ یہی مشترکہ تفتیشی ٹیم متوقع طور پر پٹھان کوٹ کے حملے کی تحقیقات کے لیے اگلے ماہ بھارت کا دورہ کرنے والی ہے۔ 5 رکنی اس ٹیم میں انٹر سروسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس، انٹیلیجنس بیورو اور پولیس کے نمائندے شامل ہیں، اور یہ اس اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی جگہ لے گی جس نے پٹھان کوٹ حملے کی ابتدائی تفتیش کی تھی۔ مشترکہ تفتیشی ٹیم جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جمعرات کے روز جاری ہوا تھا جب پٹھان کوٹ حملے کی گجرانوالا میں درج ہونے والی ایف آئی آر کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ بھارت میں پٹھان کوٹ حملے کے شواہد ریکارڈ کرنے اور گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کی غرض سے تفتیش کنندگان کے بھارت جانے کے لیے ایف آئی آر کا اندراج لازمی تھا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے ایک اہم حصے گوادر میں حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کو آخری شکل دی گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے اہم حصے اور جنوب مغربی ساحلی شہر گوادر کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت یہاں کام کرنے والے چینی شہریوں کے علاوہ سرکاری املاک و تنصیبات کے تحفظ کے لیے خصوصی فورسز بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس منصوبے میں پولیس کے 800 سابق اہلکاروں کو بھی بھرتی کیا جا رہا ہے۔ صوبائی سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہاں فوج پہلے سے ہی تعینات ہے، جبکہ مزید اقدام بھی کیے جا رہے ہیں۔
ایک فورس بنائی جا رہی ہے جو کہ کافی حد تک اس کا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ڈویژن کے نام سے ہے، جس کا کام ہی یہ ہوگا کہ اس پورے کے پورے راستے کی پروٹیکٹ کیے جائے گا، اور وہ تمام جگہ کے جہاں پہ فارنرز کام کرتے ہیں، اسپیشلی چائنیز ہوں چاہے دوسرے ہوں، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی، تو اس پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے۔
گوادر شہر کی آبادی تقریباً 100,000 کے لگ بھگ ہے، اور یہاں چین کی مدد سے ہی گہرے پانی کی بندرگاہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ گوادر سمیت صوبے کے دیگر حصوں میں جاری منصوبوں میں روزگار کے لیے مقامی آبادی کے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایک مقامی صحافی نور محسن نے شہر کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے شہری خاصی حد تک مطمئن دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب بھی مزید ایسے اقدام کرنے کی ضرورت ہے جس سے لوگ اس ترقی میں خود کو حصے دار محسوس کر سکیں۔
قدر ہے کہ لوگ بھوکے ہیں، غریب ہیں یہاں کے لوگ، اگر ان کو موقع دیا گیا، اور ان کو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو موقع دیا گیا تو یقیناً کچھ نوجوان یقیناً آ جائیں گے، وہ اس کو جو ہے نا اپنے بہتری اور کل کے مستقبل کے لیے شاید امن کے حوالے سے ایک بہتر اقدامات سمجھیں، اس لیے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہتر بولی کی زبان سے وہ بولی کو بہتر سمجھتے ہیں، زبان کو، مہر محبت کو، پیار کو بہتر سمجھتے ہیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کی سائیکی کو، یہاں کی مزاج کو، یہاں کی زبان کو بہتر سمجھتے ہیں۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں امن کا امکانات زیادہ روشن ہیں۔
بلوچستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے سے شورش پسندی اور دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا رہا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ایسے میں جب بہت سے شامی باشندے نسبتاً جنگ بندی سے مستفیض ہو رہی ہیں، کئی قصبوں میں اتوار کو فضائی حملوں سے سکوت توڑا گیا۔ ایک ہی روز قبل جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہوا تھا۔ برطانیہ میں موجود نگرانوں نے کہا ہے کہ کم از کم 6 دیہاتوں کو فضائی حملوں میں ہدف بنایا گیا، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا حملوں کی زد میں آنے والے علاقے جنگ بندی کا حصہ تھے یا نہیں۔ امریکہ اور روس کی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی کا معاہدہ ہفتے کے روز نافذ عمل ہوا۔ تشدد کے چند واقعات رونما ہوئے، لیکن شام کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر سٹیفن دی مستورا نے کہا کہ جنگ بندی کا پہلا دن بہت حوصلہ افزا رہا۔
On va vérifier nos mécanismes, mais surtout les mécanismes des Américains et des Russes qui sont en train de travailler sur ça pour qu'on puisse...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضمن میں اپنا نظام اس سے توثیق کریں گے، خاص طور پر امریکہ اور روس کے ایک میکانزم سے جو اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں، لہٰذا ہم صرف توثیق نہیں کر سکتے بلکہ ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ ایک بری چیز ہے، لیکن ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ یہ واقعہ واقعات کا تسلسل نہ بنے۔ اب تک میرے خیال میں ہم نے ایسے واقعات پر کنٹرول کیا ہے۔ جنگ بندی کے سبب الکمیشی کے شمال مشرقی قصبے میں ہفتے کے روز بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں دیکھی گئیں۔
انا بعید هالهدنه وافق هالهدنه ان شاء الله هالهدنه طول ان شاء الله۔
ایک کپڑا فروش یاسر حسن بتا رہے ہیں کہ ہم اس جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب جاری رہے گا، شام میں اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ ہم اس جنگ بندی سے بہت خوش ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ تمام بین الاقوامی فریق اس بحران کے خاتمے میں ہماری مدد کریں۔ یہ تھے الفاظ ایک مقامی شہری کے۔ یہ جنگ بندی داعش یا القاعدہ جیسے گروپوں پر نافذ نہیں ہوتی، جس سے یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ شام میں دیر پا امن قائم کرنے میں شاید ہی مدد مل سکے۔ صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ شام میں داعش کے لیے زمین سکڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زمین پر موجود داعش کے جنگجوؤں کی تعداد کم ہوئی ہے اور انہیں جہادیوں کی بھرتی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد کی فضائی کاروائیوں میں 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء کے شمال مشرق میں واقع ایک معروف مارکیٹ میں کی گئیں۔ نہم کے علاقے میں ہونے والی انفضائی کاروائیوں میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت عام شہریوں کی ہے اور عہدیداروں نے یہ بات شناخت نہ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائی ہے کیونکہ وہ سرکاری طور پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ سعودی قیادت میں اتحاد صدر عبد ابو منصور ہادی کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو بحال کرنے کے لیے ایران کے حمایت یافتہ ہوتی باغیوں اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کی حامی فورسز کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ایران میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ابتدائی طور پر بظاہر اصلاح پسند اس میں کامیابی سمیٹتے دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ 290 کے ایوان میں اصلاح پسند، قدامت پسند اور سخت گیر موقف رکھنے والے سیاسی حلقوں میں سے کوئی بھی واضح اکثریت حاصل کرنے میں شاید ہی کامیاب ہو سکے۔ جزوی نتائج ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک میں سماجی آزادی اور مغرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کے خواہاں اصلاح پسندوں نے تہران سے تمام 30 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ جمعے کو پارلیمنٹ کے علاوہ مجلس خبرگان رابری کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے جن کی گنتی جاری ہے اور اس توقع ہے کہ پیر تک حتمی نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کرد عہدیدار امریکہ کی قیادت والے اتحاد کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے سنجار کے علاقے میں ان کے پیشمرگہ جنگجوؤں کو کیمیائی ہتھیاروں سے ہدف بنایا ہے یا نہیں۔ درجنوں پیشمرگہ جنگجو اطلاعات کے مطابق اس کے بعد سے متلی اور قے کی کیفیت میں مبتلا ہیں جب سے اس علاقے میں داعش نے گھریلو ساختہ راکٹ داغے ہیں۔ کردستان ریجن سیکیورٹی کونسل نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ وہ 25 فروری کو کیے جانے والے حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ کردستان اتھارٹی کے مطابق اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر ان کی فورسز پر یہ 8واں کیمیائی حملہ خیال ہوگا۔ کیمرون کی فوج نے بتایا کہ اس نے نائجیریا کی فوج کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی میں بوکو حرام کے 100 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے اور ان کے قبضے میں موجود سینکڑوں مخفی افراد کو بازیاب کرا لیا ہے۔ ملٹری کمانڈروں نے کہا ہے کہ انہوں نے نائجیریا کے قصبے کماہے کو بھی واگزار کرا لیا ہے۔ یہ علاقے کیمرون کی سرحد کے نزدیک ہیں اور عسکری گروپ کے خلاف آپریشن 3 دن تک جاری رہے گا۔ خبر رسان ادارے رائٹرز نے کیمرون کی کمیونیکیشن کے وزیر کے حوالے سے بتایا کہ کارروائی میں کیمرون کے 2 سپاہی بھی مارے گئے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ایک خاتون پولیس افسر اپنے فرائض کی انجام دہی کے پہلے ہی روز گولی لگنے سے موت کا شکار ہو گئی۔ ہفتے کو پیش آنے والے اس واقعے میں ان کے دیگر 2 ساتھی اہلکار زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس اہلکار ایک جھگڑے کی اطلاع ملنے کے بعد ایک گھر پر پہنچے۔ واشنگٹن کے نواب میں واقع پرنس ولیم کاؤنٹی کے پولیس کے محکمے کے ترجمان سارجنٹ جوناتھن پیروک نے کہا ہے کہ پولیس افسروں کو ووڈ برج کے علاقے سے ایک گھریلو جھگڑے کی اطلاع ملی۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جھگڑا پولیس اور مشتبہ شخص کے درمیان کیسے شروع ہوا، تاہم انہوں نے کہا کہ مشتبہ شخص فوج کا اہلکار ہے، تاہم وہ خود زخمی نہیں ہوا ہے۔ 3 افراد چھریوں کے وار سے اس وقت زخمی اور 13 افراد اس وقت گرفتار کر لیے گئے جب سفید فام علیحدگی پسند گروپ کے اراکین کی مظاہروں کے مخالف بڑے گروپ کے ساتھ لاس اینجلس میں جھڑپیں ہوئیں۔ تشدد کے یہ واقعات مشہور زمانہ ڈزنی پارک کے نزدیک اینہم شہر کے نزدیک واقع ہوئے۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ تارکین وطن کے خلاف مظاہرہ کرنے والا کو کلکس کلین گروپ کا مقامی چیپٹر جب مقررہ وقت سے پہلے یہاں پہنچا تو اس کے احتجاج کے مخالف گروپ کے افراد نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکا اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ، اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے توانائی کے محکمے کے نائب وزیر برائے بین الاقوامی امور جوناتھن ایلکن نے پاکستان کی منصوبہ بندی, پانی, بجلی, پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کی وزارتوں کے ساتھ مل کر حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں توانائی کو ترقی دینے کی کوششوں میں امریکہ کی کئی ایجنسیاں مدد فراہم کریں گی. اس 3 سالہ منصوبے کو پاکستان اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے چلایا جائے گا, اور اس کے تحت امریکہ کے محکمہ توانائی کی نیشنل لیبورٹریز اور پاکستان میں توانائی کے ماہرین مل کر ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے جس سے توانائی کے مربوط نظام کی منصوبہ بندی ہو سکے, توانائی کی استعداد میں اضافہ کیا جائے اور قابل تجدید توانائی پیدا کرنے کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے. اکتوبر سن 2015 میں صدر اوباما اور وزیر اعظم نواز شریف نے صاف ستھری توانائی کے شعبے میں پاکستان امریکہ شراکت داری کا اعلان کیا تھا. اس شراکت داری کے ذریعے پاکستان کا نجی شعبہ 3,000 میگاواٹ صاف ستھری بجلی پیدا کرے گا اور اس سے تقریباً 3 کروڑ پاکستانی استفادہ کریں گے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان نئی شراکت داری کا مقصد ایسی مشترکہ کوششیں کرنا ہے جن سے پاکستان میں توانائی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے. اس کوشش میں امریکہ کی کئی سرکاری ایجنسیاں بھی شامل ہوں گی. اس مسئلے پر پاکستان اور امریکہ کا تعاون سن 2009 سے جاری ہے. پاکستان امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے نتیجے میں توانائی ورکنگ گروپ قائم کیا گیا. پاکستان میں محفوظ توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب, صاف ستھری اور مستحکم بنیادوں پر بجلی کی تسہیل کے لیے امریکہ $1 ارب سے زیادہ امداد دے رہا ہے, جس میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور اصلاحات شامل ہیں, اور یہ سب کچھ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے. ہمارے تعاون اور کوششوں کے سبب 1750 میگاواٹ اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو چکی ہے, جس سے تقریباً 2 کروڑ پاکستانیوں کے گھروں اور کاروبار کو بجلی میسر ہوئی ہے, اور پاکستان میں بجلی کی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی سالانہ آمدنی میں $418 ملین کا اضافہ ہوا ہے. نائب وزیر ایلکن کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے. ہم پاکستان میں توانائی کے مسئلے سے نمٹ رہے ہیں اور مشترکہ طور پر توانائی کی عالمی ترجیحات کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں, جس میں قابل تجدید توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کے مواقع شامل ہیں. ہم اس اہم شعبے میں پاکستانی اور امریکی ماہرین کے درمیان مزید تعاون اور اشتراک کے خواہش مند ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اردو کے ایک صاحب طرز شاعر ندا فاضلی بھارت کے شہر ممبئی میں 8 فروری کو انتقال کر گئے. 2012 میں وہ اردو سروس کے پروگرام کچھ تو کہیے میں مہمان تھے. اس پروگرام کے اقتباسات کے ساتھ شہناز عزیز.
اس شہر میں لفظوں کا احترام کیا جاتا ہے جو آج کا مشاعرہ بتا رہا ہے, اور جہاں لفظوں کا احترام ہوتا ہے وہاں عقل سے نہیں دل سے کام ہوتا ہے. میں نے کچھ سال پہلے ایک فلم میں ایک گانا لکھا تھا, کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین بولیے کا آسماں نہیں ملتا. لیکن جب میں کار سے یہاں آیا فراق اور مجنو کے شہر میں, تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ندا فاضلی تم نے غلط لکھا تھا. میں نے کہا خیریت کیسے غلط لکھا تھا، کہہ لگے جس شہر میں لفظوں کا احترام کیا جاتا ہے وہاں آسمان اوپر سے نیچے اتر کر صرف دھرتی کو چومتا ہی نہیں ہے، چوم کر چومتا بھی ہے۔
سمین، تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ ہم چلتے ہیں اس پروگرام کی طرف جس میں ندا فاضل صاحب ہمارے ساتھ تھے۔
آج کا جو ماڈرن کلچر کا سیناریو ہے اس میں کرکٹ ایکٹر اور پولیٹیشین زیادہ نمایاں ہیں، اور لفظ جو ہے وہ کب سامنے آتا ہے؟ بمبئی میں قبرستان ہے جس میں سائر لدھیانوی بھی ہیں، مدھوبالا بھی ہیں اور محمد رفیع بھی ہیں
جی۔
بازار اپنی ترازو اور باٹ کو لے کر قبرستان میں گھس گیا اور اس نے تول کر دیکھا کہ مدھوبالا کے چہرے کی قیمت زیادہ ہے، تو ان کا مزار ماربل کا، سنگ مرمر کا بن گیا۔ اس نے بتایا بازار نے کہ محمد رفیع کی آواز کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو ان کا مزار گرینائٹ کا بن گیا۔ لیکن اتفاق سے اس ترازو میں شاعر کے جب لفظ تولے گئے تو معلوم پڑا کہ اس کی قیمت نہیں ہے، اور شاعر کا مزار پانچ برساتوں کی تھپیڑے سہ کر زمین دوز ہو گیا ہے، نشان سے نشان لیس ہو گیا ہے۔ تو ہے کیا کہ میں نے ایک دوہا کہا تھا کہ کرکٹ نیتا ایکٹر ہر محفل کی شان، اسکولوں میں قید ہے غالب کا دیوان۔
واہ واہ، بہت خوب۔ آپ نے کسی جگہ کہا تھا اپنے کسی انٹرویو میں کہ فساد جو ہے پولیٹیکل ہوتے ہیں، لیکن آدمی کا آدمی سے رشتہ کبھی نہیں بدلتا، تو آپ کا یہ یقین بدستور قائم ہے اس بدلتی ہوئی دنیا میں؟
بالکل قائم ہے۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا مائگریٹ کرنے کا پاکستان، تو اس وقت بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ زمین کی تبدیلی حالات کی تبدیلی نہیں ہے، اور میں اس فیصلے پر آج بھی قائم ہوں، اور میں آج بھی نادم نہیں ہوں اس فیصلے پر۔ حالانکہ اس فیصلے کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو کھویا، اپنے باپ کو کھویا، اپنے بھائی کو کھویا، اور وہ کراچی کے قبرستان میں آج بھی خالی آنکھوں سے محبت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں وہاں نہیں جا پایا، یہ اور بات ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ہم دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، ہم آدمی کو انسان نہیں بنا رہے۔ میں نے کبیر داس کی ایک زمین تھی کہ ہم کہ ان کا امیر خسرو کے بعد اگر کسی نے دوسری غزل کہی ہے تو وہ کبیر داس نے ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ ہمن ہے عشق مستانہ، ہمن کو ہوشیاری کیا، رہے آزاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا۔ میں نے ان کے وزن میں، ان کے میٹر میں غزل کہی تھی، وہ یوں ہے کہ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی، یہاں راجہ بھکاری کیا، یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی، یہاں راجہ بھکاری کیا، وہ ہر دیدار میں زردار ہے گوٹھا کناری کیا۔ اور سیاست جو کرتے ہیں ان کے لیے ایک شعر تھا کہ یہ کاٹے سے نہیں کٹتے، یہ باٹے سے نہیں بڑھتے، یہ کاٹے سے نہیں کٹتے، یہ باٹے سے نہیں بڑھتے، ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا۔
واہ، بہت۔
اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت میرے خیال میں کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، اور میں نے شعر کہا تھا کہ کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو، کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو، جو چوٹی اور داڑھی میں رہے وہ دینداری کیا۔
بہت
میں نے اس کے بعد ایک غزل کہی تھی کہ انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی، انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی، اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی۔ خوب خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں, سیاستدانوں کے خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں, شہروں میں بیابان یہاں بھی ہے وہاں بھی, اور رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت, کہ ایکسپلائٹیشن آف دا کامن مین ان دا نیم آف ریلیجن, رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت, ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی, اور ہندو بھی مزے میں ہے, مسلمان بھی مزے میں, انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی.
ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی,
ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی, پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی,
ہر طرف ہر جگہ بے
شمار آدمی.
وہ میرے والد کی جو قبر ہے وہ کراچی میں ہے, جہاں میں نہیں جا پایا. میں نے نظم کہی تھی کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے, تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا, وہ جھوٹا تھا, وہ تم کب تھے, کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا, میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک, میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک, میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں, میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں, بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے, بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے, تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے, میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے, میری بیماریوں میں تم, میری لاچاریوں میں تم, میری بیماریوں میں تم, میری لاچاریوں میں تم, تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے, تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو, کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے بعد پروگرام آپ سنیں گے جہاں رنگ قمر باز صافی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد ایک گھنٹے کے اور نیوز شو کے ساتھ, بلکہ اس کے بعد خط آپ کے ہمارا پروگرام پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اس مجلس کے لیے, شو کے لیے ایڈیٹر ہیں شہناز عزیز, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ, جبکہ انجینئر ہیں السانتوس. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.